Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Amma ba'du, faqad qala Allah tabarak wa ta'ala kama warada fi suratil baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة طه كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا wa aizna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardha wa taqabbal minna fa innaka khairul mutaqabbilin. Amin ya rabbal alamin. محترم حضرات اور معزز خواتین, الحمدللہ سورۃ البقرہ کی دو آیات اور سورۃ طہٰ کی دو ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ چند آیات اور احادیث کے حوالے سے آج ہماری گفتگو کا موضوع عقل حلال, کسب حلال, یعنی محنت کر کے پیسہ کمانا, حلال روزی کمانا اور اس کی برکات, انشاءاللہ اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن حکیم حلال روزی کمانے پر, حلال غذا کھانے پر بہت زیادہ زور دیتا. قرآن حکیم میں 8 مقامات ہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پاکیزہ رزق کمانے اور کھانے کا حکم دیا. اسی طرح حرام خوری کو کنڈیم کرتا ہے, مذمت کرتا ہے. قرآن حکیم میں 13 مقامات پر حرام کمائی سے منع فرمایا گیا. اس سے آپ اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لہذا عقل حلال ہے کیا, اس کا انسان کی شخصیت پر, ایک آدمی ایک انسان کی شخصیت پر اثرات کیا ہوتے ہیں, پھر اس سے فیملی پر, خاندان پر کیا اثرات ہوتے ہیں, اس کے نتیجے میں ایک کیسا معاشرہ وجود میں آتا ہے, کیسی سوسائٹی وجود میں آتی ہے, یہ ہے انشاءاللہ آج ہماری گفتگو کا موضوع. یہ بات آپ کے علم ہے کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام, ان کو دنیا میں بھیجا گیا آزمائش کے لیے. لہذا اس حق اور باطل کی کشمکش کو اگر سمجھنا ہو تو آغاز کرنا ہوگا سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد پر. قرآن حکیم 7 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کرتا. 7 ٹائم ایک واقعہ اگر بیان ہو رہا ہے بار بار مختلف پہلوؤں سے, تو معلوم یہ ہوا کہ یہ بڑا اہم موضوع ہے قرآن حکیم کا. لہذا پہلا مقام جو ترتیب تلاوت کے اعتبار سے آیا وہ سورۃ البقرہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش کا ایک سلسلہ اللہ پاک نے کیا. لہذا دنیا کی زندگی کو اگر ہم اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ امتحان کی جگہ ہے, یہ ایک جیسے ایگزامنیشن ہال ہوتا ہے, وہاں ٹیسٹ کیا جاتا ہے. جو اس کو پاس کر لیتے ہیں, کوالیفائی کر لیتے ہیں, ان کو اگلے درجے میں بھیج دیا جاتا ہے, باقی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہماری دنیا کی زندگی ایک آزمائش کی جگہ ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لی یبلوکم ایوکم احسن عملا وہ اللہ سبحانہ و تعالی جس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا، اس لیے تخلیق فرمایا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، جانچے پرکھے، آزمائش کرے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین ہیں. گویا دنیا کی زندگی دارالعمل، دارالامتحان، ایگزامینیشن ہال، اور اس میں پاس ہو جانے والوں کے لیے وہ ہے آخرت کا گھر جو ہمیشہ ہمیشہ کا ہے. لہذا ایک بڑی اہم بات سمجھنے کی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا جا رہا آزمائش کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، ان شیطان لکم عدو مبین فاتخذوه عدوا، یہ کھلا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو. ایک عملی مظاہرہ کروایا، پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن، ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، یہ ذہن میں رہے کہ آدم کی تخلیق دنیا کے لیے ہوئی تھی. انی جائل فی الارض خلیفہ، اللہ پاک نے فرشتوں کے سامنے جو بات رکھی کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ، وائسرنس، ڈپٹی بنانے والا ہوں، بنانے والا ہوں، جائل بنانے والا ہوں، ابھی ارادہ ہے. بہرحال آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا ابلیس نے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، استکبار کیا اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. گویا دشمنی، عالم بغاوت شیطان کی طرف سے اٹھایا گیا آدم علیہ السلام کے خلاف. اور جیسے میں نے عرض کیا دنیا امتحان کی جگہ ہے، تو یہ دو کریکٹر ہیں، ایک پازیٹو ایک نیگیٹو. آدم علیہ السلام کو مثبت کردار دے کر دیا گیا، خیر خواہی کا، اللہ کے دین پر عمل کرنے کا، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کا، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے کا، اور شیطان یہ ابلیس وہ نیگیٹو منفی کردار تھا. بہرحال نتیجتاً جیسے عرض کیا کہ اہم ترین بات کیا ہے، دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے آدم علیہ السلام کے لیے ایک باغ بنایا گیا. جنت عربی زبان میں باغ کو کہتے ہیں، ریزیڈینشل گارڈن، اور اس میں اللہ پاک نے تمام چیزوں کو حلال قرار دے دیا. کلو، اس میں سے کھاؤ، حیث شئتم رغدن، جہاں سے تم چاہو بافراغت. گویا ایک ایسا باغ تھا جس میں ہر طرح کی نعمت تھی، کھانے پینے کا بھرپور سامان تھا اور تمام تر چیزیں حلال قرار دی. لیکن ریسٹرکشن کیا تھی؟ ولا تقربا ہذہ الشجرا، بس اس درخت کے قریب نہ جانا. اسپیسیفک ٹری تھی، شجرا درخت تھا جس کے بارے میں اللہ پاک نے منع فرمایا، اس کے قریب نہ جانا. فتکونا من الظالمین، اگر اس کے قریب گئے تو ظالموں میں سے، گناہگاروں میں سے ہو جاؤ. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ امتحان کا جب آغاز ہوا تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی. اس کی بھی قرآن حکیم کئی مقامات پر واقعہ بیان کرتا ہے، مختلف انداز سے بہکایا، کہا کہ یہ ایک ایسا درخت ہے کہ جو اس کا پھل کھائے گا ہمیشہ زندہ رہے گا. اس وجہ سے منع کیا کہ کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، اور ہم میں سے کون ہے جو مرنا چاہتا ہو؟ کمزوری ہے انسان کی، لانگ لائف، ہمیشہ زندہ رہنے والی زندگی مل جائے. اس کمزوری کو ایکسپلوئٹ کیا، کہا اس لیے منع کیا ہے کہ یہ جو کھائے گا وہ ہمیشہ رہنے والا بن جائے گا. اور دوسری چیز کیا ہے جو انسان میں کمزوری ہے، بہرحال آدم علیہ السلام میں خاص طور پر یہ بات موجود تھی کہ وہ گناہ نہیں کرنا چاہتے تھے. انٹینشنلی انسان گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، فطرت میں نیکی موجود ہے، لیکن اس نے اسی چیز کو ایکسپلوئٹ کیا کہ دیکھو اس کو جو کھائے گا، اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، جیسے فرشتے پاکیزہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اس کو کھانے کے بعد ایسے ہی ہو جاؤ گے. تو گویا دونوں چیزیں اس نے نمایاں کی، کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، کھاؤ گے تو فرشتے بن جاؤ گے، نیکوکار بن جاؤ گے. لہذا یہ دونوں چیزیں ایکسپلائٹ کر کے بلاخر آدم علیہ السلام کو وہ پھل کھلا دیا. جب کھلایا تو اس کے اثرات اس کے نتائج ظاہر ہوئے. اللہ پاک نے فرمایا جائے آدم تم کو منع کیا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا, تم چلے گئے. آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے معافی مانگی, رب کائنات سے گڑگڑا کے معافی مانگی, شرمندگی کے ساتھ احساس ندامت کے ساتھ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. خود قرآن بتاتا ہے آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی سے کچھ الفاظ سیکھے تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی, ان کی اس خطا کو معاف فرما دیا. اور وہ الفاظ بھی سورۃ الاعراف میں اللہ نے بیان فرما دیے, ربنا ظلمنا انفسنا, اے رب ہمارے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور اگر تو نے رحم نہیں فرمایا, ہماری بخشش نہیں کی, تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ان الفاظ میں جب اللہ کے اس پیغمبر نے دعا کی, اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی, ان کی خطا کو معاف کر دیا, اور اب دنیا میں بھیج دیا امتحان کے لیے. میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, پتہ نہیں اس میں کچھ مس کنسپشن بھی آ سکتا ہے. بہرحال سمجھانے کے لیے صرف یہ مثال دے سکتا ہوں کہ جب ہماری ٹیم انگلینڈ وغیرہ جاتی ہے, آسٹریلیا جاتی ہے, کرکٹ ٹیم, ویسے تو ہر ہی جگہ وہ فیل ہو جاتے ہیں, لیکن بہرحال وہاں کے سرکمٹانسز بالکل ڈفرینٹ ہیں. وہاں کی گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, پچ ڈفرینٹ ہوتی ہے, بال ہائٹ پر آتا ہے, یہاں پر فرق ہوتا ہے. تو وہاں جانے کے بعد کچھ سائڈ میچز کھلائے جاتے ہیں, وارم اپ میچز جن کو کہتے ہیں, تاکہ جو ہمارے پلیئرز ہیں وہ جا کر ذرا ایڈجسٹ کر لیں اپنے آپ. بالکل اسی طرح سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کو پہلے ایک امتحان سے گزارا گیا اور امتحان سے واضح کر دیا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے, مختلف طریقوں سے تمہیں پٹیاں پڑھا کر برائی یا نافرمانی کی طرف راغب کرے گا, کچھ پازیٹو بھی کچھ نیگیٹو بھی, اس سے ہوشیار رہو. اور پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہو گیا, اب دنیا میں بھیجا ہے گویا ٹیسٹ میچ اب شروع ہوا ہے دنیا میں کہ آدم اور ابلیس کے درمیان یہ جنگ جاری ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے, یہاں تک کہ قیامت تک جاری رہے گا. بہرحال اس میں ایک انتہائی اہم مسئلہ کیا ہے, اس امتحانی وقفے میں اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ روزی حلال کی ہونی چاہیے. حلال روزی کھائیں گے تو انسان کا عمل درست ہوگا, حرام غذا سے انسان کا عمل, اس کی اولاد کبھی بھی درست و صالح ہو ہی نہیں سکتی. لہذا قرآن حکیم میں 8 مقامات پر حلال اور پاکیزہ غذا کھانے کا حکم دیا گیا. 2 قرآن حکیم کے مقامات میں نے آپ کے, 3 قرآن حکیم کے مقامات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پہلا مقام سورۃ البقرہ, اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہ الرسل, اے رسولو کلو من الطیبات, کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے, وعملو صالحا, اور نیک عمل کرو. بڑا سمپل سا ٹرانسلیشن ہوگا, اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو. لیکن بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے, یہ واو تفسیریہ ہے, اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے تاکہ نیک عمل کرو. تو گویا غذا پاکیزہ ہوگی تو نیک عمل ہوگا. لہذا اپنے رسولوں کو اللہ پاک نے جمع کے صیغے میں مخاطب فرمایا, یا ایہا الرسل, اے رسولوں کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے, دنیا میں جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں رب کائنات میں سے, وعملوا صالحات, اور نیک عمل کرو, یا تاکہ نیک عمل کرو. اسی طرح اسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام اہل ایمان کو مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں, واشکروا لہ, اور اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرو, ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. ذرا سیکوینس دیکھیے, خطاب ہے اہل ایمان سے, یا ایھا الذین آمنو کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے عطا فرمائی, واشکروا لہو, اور اس کا شکر ادا کرو, ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. اسی بات کو سورہ طہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک دوسرے انداز سے فرمایا, فرمایا کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی، ولا تدغوا فی، اور اس میں زیادتی نہ کرو، فیحل علیکم غضبی، ورنہ تم پر میرا غضب غصہ عذاب حلال ہو جائے گا، بمانے غصہ اور عذاب تم پر لازم ہو جائے گا، ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا، اور جس پر میرا عذاب لازم ہو گیا وہ تو گمراہ ہو گیا، ہوا گیا کام سے، ہمیشہ کے لیے جہنم کے حوالے ہو گیا۔ تو آئیے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرمائے۔ یہ ہے امتحان کا اہم ترین مسئلہ، اہم ترین سوال، کہ جو قیامت کے دن ہم سے کیے جانے والے سوالات ہیں ان میں سے دو سوال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، پیسہ کہاں سے کمایا، سورس آف انکم کیا تھا، اور دوسرا سوال پیسہ کہاں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں بھی جواب دہی کرنی ہے۔ تو بہرحال دعا ہی کرنی چاہیے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرمائے۔ چند حدیث بھی سن لیجئے نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، محنت کر کے روزی کمانے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہے۔ آپ اس حدیث پہ غور کیجئے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ چومنے چاہیے کہ جو محنت مشقت کرتے ہیں، ایفرٹس لگاتے ہیں، صلاحیتیں لگاتے ہیں، اپنے بچوں کو حلال روزی کھلانے کے لیے صبح سے شام تک محنت کر رہے ہیں، یہ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ اسی طرح تاجر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین، ایک ایسا تاجر جو سچ بولنے والا ہو، امانت دار ہو، مان نبیین و صدیقین و شہداء، ایسا تاجر جو سچ بولنے والا امانت دار ہے، وہ قیامت کے دن نبیوں صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اس کا معاملہ، اس کا حساب کتاب اللہ کے انتہائی مقرب ترین بندوں میں سے ہوگا۔ گویا تجارت یہ ویسے بھی پیشہ نبیوں کا رہا ہمیشہ سے، آپ جانتے ہیں پیغمبروں کے بارے میں اکثر و بیشتر یہی بات آتی ہے کہ وہ تجارت کیا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر تھے، سیدنا ابو بکر صدیق ملک التجار، تاجروں کے بے تاج بادشاہ، اور اس تجارت میں کتنی برکت رکھی ہے اللہ پاک نے ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن تجارت میں سچ بولنا، سچ بول کے اپنا مال بیچنا، اس کا نقص اگر ہے تو وہ واضح کر دینا، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ صرف ایمان کی وجہ سے ہے۔ انسان میں اگر ایمان ہے تو تجارت کرتے وقت، ڈیل کرتے وقت، ٹریڈنگ کرتے وقت، معاملات کرتے وقت سچ بولے گا، اور الامین امانت دار جو بات دی کہی جا رہی ہے، اگریمنٹ کیا جا رہا ہے، اس کے مطابق کرے گا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی کہ اس کا معاملہ قیامت کے دن انبیاء صدیقین و شہداء میں ہوگا۔ اور سورہ نساء کی آیت مبارکہ یاد کر لیجئے 67، جس میں رب کائنات فرماتا ہے کہ یہ منعم علیہ بندے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر تو نے انعام فرمایا، انبیاء کرام صدیقین اور شہداء، ان کے ساتھ ایک نیک تاجر، سچا امانت دار تاجر کا حساب کتاب ہونے والا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں نبی کریم فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، امانت دار تاجر روز قیامت انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح جہاں تک اس کی اہمیت کا تعلق ہے، کسب حلال اہم ترین عبادت ہے، جس کے بغیر کوئی عبادت اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ ذرا حساس مسئلہ ہے، اس کو سنیے گا غور سے۔ اگر انسان کی روزی حلال کی نہیں تو اب چاہے وہ جتنی عبادات کر رہا ہو، نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، ایون صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ایسے شخص کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ مسلم شریف کی روایت سنیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالی پاک ہے، ان اللہ تعالی طیب، اللہ سبحانہ و تعالی پاکیزہ ہے، پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، وہ پاکیزہ چیز ہی کو قبول فرماتا. وَإِنَّ اللَّهَ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا. فقال تعالی، تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، یا ایہ الرسل، اے رسولو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو. وقال تعالی، اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، یا ایہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی. اب اس کے بعد کے جو حدیث کا حصہ ہے، یہ اکثر و بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس کو اب ریفرنس کے ساتھ سنیے. اللہ کے نبی نے فرمایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کی مثال بیان کی جس نے لمبا سفر کیا اور اس کے بال پرا گندا ہیں. ایک ایسا شخص جو طویل سفر کر کے آ رہا ہے، اور سفر بھی بیت اللہ کا، عام سفر نہیں. سفر میں تو ویسے بھی مسلمان کی دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ سفر کس کا ہے؟ بیت اللہ شریف جا رہا ہے. اور سفر کے اثرات اس کے چہرے پر، اس کے کپڑوں پر، اس کے بالوں پر ظاہر ہیں. بالکل چہرہ غبار آلود ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا اور کہتا ہے، اے رب، اے میرے رب، رب سے دعا کر رہا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے شخص کی دعا اللہ تعالی کے ہاں کیسے قبول ہو جس کا کھانا پینا لباس حرام کمائی کا ہو، اور جس کی پرورش بھی حرام مال سے ہوئی ہو؟ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرے گا. پھر دعا کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہم سب کو پاکیزہ روزی عطا فرمائے، حلال روزی عطا فرمائے. کیونکہ یہ حلال اور پاکیزہ روزی فراہم کرنا، مہیا کرنا، یہ گھر والوں کا حق ہے. اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ التحریم میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. وقودھا الناس والحجارہ، ایسا جہنم، ایسی جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃن غلاظن شدادن، ایسے تم خو اور سخت قسم کے فرشتے اس پر مامور ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ تعالی ان کو حکم دیتا ہے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. ذرا آیت پر غور کیجئے، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. لہذا گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا، یہ سربراہ خاندان کی ذمہ داری ہے. دیکھیے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، الحمدللہ ہم یہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے. گھر والوں کی ضروریات زندگی فراہم کرنا، یہ نکاح میں انڈرسٹوڈ ہے. جب مولوی صاحب پوچھتے ہیں، بیٹا ابھی بھی سوچ لے قبول ہے، اس وقت قبول کہہ دیتا ہے تو آپ ظاہر بات ہے قبول ہے. کیا قبول ہے؟ اس میں ساری ذمہ داریاں ہیں مرد پر، شوہر پر، کہ آپ اس کی تمام تر، عورت کی تمام تر ذمہ داری، نان، نفقہ، گھر، اس سے ہونے والی اولاد، اس کو کون کر رہا ہے؟ لہذا اس کی تمام تر ضروریات فراہم کرنا مرد کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری ہے، سربراہ خاندان کی ذمہ داری. اور الحمدللہ ہم یہ ادا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. لیکن ادا کرنے کے لیے اگر ذرائع آمدنی حرام کے ہیں، خدا نہ خواستہ، تو یہ ہے وہ حساس مسئلہ، سینسیٹیو ایشو، کہ ہم اپنے ہاتھ سے خدا نہ خواستہ اپنے بچوں کو، جن سے ہم شدید محبت کرتے ہیں، کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو ماں باپ کو نیند نہیں آتی، ساری ساری رات ماں اور باپ اس کے لیے جاگنے کے لیے تیار ہیں، اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں، اعلی سے اعلی ہاسپٹل میں دکھانے کے لیے تیار ہیں، یہ سب کچھ ہم کرتے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ ذرائع آمدنی حرام ہے اور اس سے اس کی غذا فراہم کی جا رہی ہے، تعلیم کے لیے اور دیگر اخراجات، تو اپنے ہاتھوں سے اپنے معصوم بچوں کو جہنم کے ان فرشتوں کے حوالے کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کہ جن کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے ان کے دلوں میں کوئی رحم نہیں، کوئی رحم نہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم. لہذا گھر والوں کو حلال روزی فراہم کرنا یہ ہماری ذمہ داری. اللہ سے دعا کریں پھر کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرمائے. اب دیکھیے شریعت اسلامی کا حاصل کیا. الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کی یہ خواہش ہے کہ ایک ایسا اسلامی نظام نافذ ہو جائے جس کی سیاست اللہ کے دین کے مطابق ہو، جس کی معیشت اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کے مطابق ہو، جس کی معاشرت مساوات پر مبنی، تمام انسانوں کو برابر کے حق دیے جا رہے ہوں. خواہش تو ہم سب کی الحمدللہ، لیکن آپ خود سوچئے کہ اس وقت ایسا اسلامی معاشی معاشرتی اور سیاسی نظام نافذ نہیں، جس کی وجہ سے آج ہم میں سے ہر شخص چاہے نہ چاہے انٹینشنلی شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر حرام چیزوں میں، حرام معاملات میں ملوث ہے، کچھ زیادہ کچھ کم، اس کی شدت کا فرق ہوگا، ورنہ ہم میں سے ہر ایک اس سودی نظام کی وجہ سے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ، اس نظام کی وجہ سے ہم میں سے ہر شخص انوالو تو ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حرام چیز میں انوالو نہیں ہوں، میری سیلری حرام کی ہے، میرا بزنس حلال کا ہے، میں ہر چیز حلال کام کر رہا ہوں. ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہماری روزی 100% حلال کی ہے. اس کے لیے دلائل بہت ہیں، وقت مختصر ہے، میں کسی اور چیز کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. یہ بات بالکل اصولی طور پر سمجھ لیجئے کہ اس وقت اگر معاشرہ اللہ کا دین نافذ نہ ہو، شریعت اسلامی نافذ نہ ہو، تو کسی انڈیویجول کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پورے کے پورے دین پر داخل ہو اور 100% حلال کما رہا ہو. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالومنٹ ہے سود میں یا اور دیگر حرام ذرائع میں. میرے بھائیو اب کریں کیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہاں انوالومنٹ تو ہے، سود پر قرض لے رہی ہے حکومت، اسی طرح یہ بجلی ہے، یہ پانی ہے، یہ گیس ہے، یہ گندم کا دانا، اس کا بیج جو لے رہی ہے گورنمنٹ اس پر بھی سود دے رہی ہے، پانی جو ہم پی رہے ہیں منرل واٹر پاکیزہ پانی، یہ سارا کا سارا سود پر لگے ہوئے نظام زندگی چل رہا. تو اب اگر یہ احساس پیدا ہو جائے، احساس جو بڑی مشکل سے پیدا ہوتا ہے، جس کے لیے دلائل اور دیے جاتے ہیں، بیکار بات ہے، ہیلے بہانے بہت ہیں. میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، صرف یہ احساس اپنے ذہن میں رکھیے اس شدت کے ساتھ کہ اس وقت پورا معاشرہ، تمام انسان، تمام رہنے والے انسان کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی حرام چیز میں انوالو ہیں، کیونکہ اللہ کا دین پوری طرح سے نافذ نہیں. اب کریں کیا، سوال یہ ہے، پہلا کرنے کا کام ہم میں سے ہر بھائی اور ہر بہن یہ جائزہ لے اپنا کہ کہیں ہم ڈائریکٹلی کسی حرام شے میں تو انوالو نہیں، کہیں ہم نے اپنا پیسہ سود پہ تو نہیں رکھا ہوا، کوئی انویسٹمنٹ سود پہ تو نہیں کی ہوئی، اور دیگر ذرایا بہت سارے ہیں، میں وقت مختصر رکھ رہا ہوں، صرف ہم اچھی طرح جانتے ہیں حلال کیا اور حرام کیا. لہذا ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالی سے وعدہ کرے، توبہ کرے رب کائنات سے کہ انشاءاللہ ہم ذاتی حیثیت میں جہاں تک ہمارا دائرہ اختیار ہے حلال روزی کمائیں گے، حلال طریقے سے اپنے گھر والوں کی پرورش کریں گے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق دے. یہ انڈیویجول فرد اگر تبدیل ہونا شروع ہو گیا تو انشاءاللہ یہ اجتماعیت کا آغاز ہو گیا، اور امید ہے انشاءاللہ جب اللہ پاک چاہے گا تو ایک اجتماعی نظام بھی قائم ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ جی. کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر شخص توبہ کر لے کہ میں نے سود میں انوالومنٹ نہیں کرنی، میں نے حرام نہیں کمانا، کچھ بھی ہو جائے. اب بہت سارے سوال آتے ہیں، بزرگ ہیں تو کیا کریں، بوڑھے ہو گیا، اس نے ساری زندگی پیسہ ملا ہے، کوئی وہ ایکسپشنز ہیں، استثناءات ہیں، استثناءات کی بنیاد پر اصول نہیں بنتا. ٹھیک ہے، جب تک اسلامی نظام نافذ نہیں ہے تو اسلام دین ہمیں حرام کھانے کی اجازت دیتا ہے. دیتا ہے کب؟ حرام کھانے کی اجازت دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی. کب دیتا ہے؟ جب آپ کی جان پر بنائے، جان نکل رہی ہو تو حرام میں سے کھا سکتے ہو. تو کیا ایسے حالات ہیں کہ حرام اس حد تک جان نکلنے لگے انسان کی تو آرام میں ٹھیک ہے، اگر اس کی جان نکل رہی ہے کوئی ذرہ آمدنی ہے ہی نہیں تو ٹھیک ہے انوالو ہو، لیکن جو الحمدللہ صحت مند ہے، سمجھدار ہے، بزنس کر سکتا ہے، اس پیسے کو انویسٹ کر سکتا ہے کسی بہتر جگہ، تو وہ کیوں انوالو ہو رہے ہیں؟ اس کا جواب دے دیں، صرف اس لیے کہ آسان انویسٹمنٹ ہے، سیف اینڈ سیکیور، اس لیے اپنا پیسہ حرام چیزوں پہ لگا رہے ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں عالی شان اور اس پر حرام چیز لگا رہے ہیں، تو قیامت کے دن رب کو جواب کیا دیں گے؟ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ انسان سوچے تو صحیح، رب کے سامنے حاضری دینی نہیں دینی؟ اور اس وقت اگر موت آ جائے، اس وقت میری موت اس وقت آ جائے اور میرے اکاؤنٹ میں میری معیشت میں حرام شامل ہو، تو جواب کون دے گا؟ میری اولاد جواب دے گی، میری بیوی جواب دے گی، میرے گھر والے جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، بدبخت ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آتمت برباد کر لے، اور اگر کوئی شخص حرام اس لیے کما رہا ہے، کیا کریں، بیوی بچوں کی ضروریات پوری نہیں ہوتی اس لیے رشوت لیتا ہوں یا حرام کا، تو یہ کتنی بڑی بیوقوفی، کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ لہذا کرنے کا کام ذاتی حیثیت میں اللہ پاک سے توبہ کریں، اور دوسرا کام یہ ہے کسی ایسی اجتماعیت میں شامل ہوں، کسی بھی ایسی اجتماعیت میں جو اس سرزمین پر اللہ کا دین نافذ کرنے کی کوشش کر رہی ہو، ایفرٹس کر رہی ہو، صلاحیتیں لگا رہی ہو، اگر آپ شامل ہوں گے، اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اس دوران انتقال ہو گیا، موت آ گئی، تو انشاءاللہ اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک ہماری بخشش کر دے گا، لیکن اس امید کے ساتھ کہ کوشش کر رہے تھے، آگ لگی ہوئی تھی، آگ کے خلاف بولتے رہیے، آگ اتنے لوگوں کو جلا دیتی ہے، آگ ایسی ہوتی ہے، آگ ویسی ہوتی ہے، اندھیرے کے خلاف بولنا شروع کر دیجئے، اندھیرا ایسا ہوتا ہے، بہتر طریقہ کیا ہوتا؟ آپ اندھیرے کمرے میں جائیں، روشنی کا چراغ جلا دیں، اندھیرا خود ہی چلا جائے گا۔ تو ہر شخص اگر روشنی کا چراغ بن جائے، بجائے آگ پر یا نظام پر تنقید کرنے کے، اصلاح کا معاملہ شروع کر دے، اپنی ذات سے شروع کر کے اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان والوں کو، یہاں تک کہ اللہ کرے ایسا پریشر گروپ بنے، ایسی اجتماعیت بن جائے جو اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کر رہی ہو، گانے سنا کر ووٹ حاصل نہ کر رہی ہو، ووٹ کے لیے کتنی بغیرتی کے ساتھ آج ہماری مذہبی جماعتوں نے اسلام بیچا ہے، صرف ووٹ حاصل کرنے کے لیے، نوجوانوں کی توجہ کرنے کے لیے گانے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہو کر کشمیر فتح کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے لیڈران، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے کہ یہ دین کے غلبے کی جدوجہد ہے، یہ مذاق ہے، یہ میڈیا کورنگ کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ووٹ حاصل کرنے کے لیے دین بیچ رہے ہیں، اپنی غیرت بیچ رہے ہیں؟ اس حوالے سے ہم سب کو شعور کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا کہ رب کو راضی کرنا ہے یا لوگوں کو۔ لوگوں سے ووٹ لینے کے لیے اگر ہم اسلام کے بنیادی شاعر کو بھی چھوڑ رہے ہوں، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، اسلامی نکال دیجئے، پھر جو چاہے کیجئے، پھر جیسے چاہو جیو۔ لہذا ایسی اجتماعیت جو اللہ کے دین کے لیے غلبے کی جدوجہد کر رہی ہو، پیغمبر کے طریقے پر علیہ الصلوۃ والسلام، افراد کی تیاری کر کے اجتماعیت کا آغاز، اور اجتماعی کے لیے، اجتماعیت کے لیے ایک پریشر گروپ بنا کر اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کی جا رہی ہو، ایسی اجتماعیت میں شامل ہو کر اللہ کے دین کے غلبے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تو رب کائنات کی ذات سے امید ہے کہ دنیا میں بھی خیر نازل ہوگا انشاءاللہ۔ افراد بدلیں گے تو معاشرہ بدلے گا، خاندان بدلے گا، اور اس سے آگے بڑھ کر انشاءاللہ ایک عالمی نظام میں خلافت قائم ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک اس کے لیے ہماری صلاحیتوں کو، محنتوں کو قبول فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔